أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين الحمد لله کہ آج ہم اس کے فضل سے ایک اور عید الفطر منانے کی توفیق پا رہے ہیں. عید الفطر ہم اس خوشی میں مناتے ہیں کہ ایک مہینہ ہم نے خدا تعالیٰ کی رضا کے حصول کے لیے اس کے حکم کے مطابق اپنے آپ کو ان کاموں سے بھی روکے رکھا جن کے عام طور پر اور عام دنوں میں کرنے پر کوئی پابندی نہیں اور ہر طرح سے جائز ہے. پھر اپنی روحانی بہتری اور ترقی کے لیے، اخلاقی بہتری اور ترقی کے لیے، قرآن کریم کے سمجھنے اور اس کی تلاوت کی برکات سے فیض پانے کے لیے گزشتہ 29 دنوں میں ہر ایک نے اپنی اپنی وسعت اور استعداد کے مطابق کوشش بھی کی. اللہ تعالیٰ نے اگر یہ حکم فرمایا کہ ان دنوں میں فرض نمازوں کی ادائیگی اور زیادہ سے زیادہ کوشش کر کے باجماعت نمازوں کی ادائیگی، نیز اپنی نمازوں کو مزید نکھارنے، خدا تعالیٰ سے قربت کا موقع حاصل کرنے، کیونکہ رمضان کو فینی قریب سے خاص نسبت ہے، اور پھر روحانیت کے اعلیٰ معیار کے حصول کی کوشش کرو کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اس کوشش کرنے والے کی پکار کا جواب دوں گا. ان دنوں میں خاص طور نمازوں کی فرضیت تو ویسے بھی ہر ایک پر لازم ہے، ہر مسلمان بالغ عقل پر، لیکن جن سے سستیاں ہو گئیں ان دنوں میں، خاص طور پر اس طرف توجہ دیں. اکثر نے اللہ تعالیٰ کے اس اعلان پر کہ میں پکارنے والے کی پکار کا جواب دوں گا، پوری طرح خدا تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کی، اور پھر اللہ تعالیٰ کے اس حکم کو بھی سامنے رکھا کہ اپنے اخلاقی معیار بھی اس قدر بلند کرنے کی کوشش کرو کہ جو پہلے کے مقابلے میں واضح طور پر نظر آئیں. رمضان میں چھوٹی موٹی دوسروں کی ناراضگیوں اور لڑائیوں کی باتوں پر صرف انی سائمون کہہ کر دوسری طرف نہیں چلے گئے چلے جاؤ، یا ایسے لوگ صرف دوسری طرف نہیں چلے گئے، بلکہ سخت تکلیف دے اور فساد انگیز حالات میں بھی جو پھر اللہ تعالیٰ کی رضا کی تلاش میں ہوتے ہیں، اس خلق کا بھی اعلیٰ نمونہ دکھایا اور اللہ تعالیٰ کے اس حکم کہ والذین صبروا ابتغاء وجہ ربہم، اور جنہوں نے اپنے رب کی رضا کی خاطر صبر کیا اور پوری طرح عمل کیا. بس یہ سب کچھ اس لیے ایک مومن کرتا ہے اور ایک سچے اور احمدی مسلمان نے کیا کہ اطاعت کا اعلیٰ ترین معیار پہ قائم کرنا ہے، کیونکہ رمضان اطاعت کا بھی اعلیٰ ترین معیار سکھانے کے لیے آتا ہے. بس جیسا کہ میں نے بتایا کہ جائز چیزیں بھی انسان اللہ تعالیٰ کی خاطر رکھتا ہے اسی اطاعت کے جذبے سے. بس یہ روحانیت میں ترقی، اخلاق میں ترقی، اطاعت میں ترقی کے جو معیار حاصل کرنے کی ہم نے کوشش کی ہے. جس ٹریننگ سے ہم گزشتہ دنوں میں گزرے ہیں اس کو اپنے ساتھ اب چمٹائے رکھنا ہے، تبھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے رمضان المبارک کے مبارک دنوں سے فائدہ اٹھایا ہے. رمضان شروع ہوتا ہے تو یہ بھی ایک رسم بن گئی ہے کہ ایک دوسرے کو کہا جاتا ہے رمضان مبارک، رمضان کی مبارکباد دی جاتی ہے. ٹھیک ہے، بڑی اچھی بات ہے، لیکن کہنا یہ چاہیے کہ رمضان شروع ہو گیا، آپ بھی دعا کریں، میں بھی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ یہ رمضان آپ کے لیے بھی اور میرے لیے بھی مبارک کرے، اور ہم اس سے ہر طرح سے فیض پانے والے ہوں. اس سستری طور پر رمضان مبارک ہو کہ سمجھتے ہیں کہ رمضان کا فرض ادا ہو گیا، بعض لوگوں کی یہ بھی عادت ہے. تو جب تک اس کی روح کو نہیں سمجھیں گے، جب اس کی روح کو سمجھ لیں گے اس مبارک رمضان کے مبارک ہونے کی، تبھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے رمضان کے مبارک دنوں سے فائدہ اٹھایا ہے، اور تبھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ آج کی عید ہم اس خوشی میں منا رہے ہیں کہ ہم نے یہ پاک تبدیلیاں اپنے اندر پیدا کر کے انہیں ہمیشہ کے لیے قائم رکھنے کا عہد کیا ہے، اور اس عہد کے نتیجے میں ہم ان شاء اللہ تعالی خدا تعالیٰ کی جنتوں کے وارث بننے والے ہیں. اور جب خدا تعالیٰ کی جنتوں کے وارث بننے کی خوشخبری ہمیں مل رہی ہے تو پھر ہم یہ عید کیوں نہ منائیں؟ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ تم یہ عید مناؤ. بس خوش قسمت ہیں ہم میں سے وہ جو آج اس عید کو منانے کے لیے جمع ہوئے ہیں، وہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ رمضان نے ہمیں اطاعت کا سبق دیا کہ جائز چیزیں بھی ہم نے چھوڑیں، اور اس اطاعت کے جذبے کے تحت ہم عید بھی منا رہے ہیں. اور جیسا کہ میں نے کہا کہ یہ سب کچھ، یہ صبر، یہ حوصلہ، یہ اخلاق کے نمونے، یہ پاک تبدیلیاں، اللہ تعالیٰ کی کتاب پڑھنے کی طرف توجہ، اور آج کا عید منانا، ہم اللہ تعالیٰ کے حکم کی بجاوری اور اطاعت کے جذبے سے کر رہے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ بھی ہمیں جنتی خوشخبری دے رہا ہے، جیسا کہ فرماتا ہے وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا، اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے وہ اسے جنت میں داخل کرے گا جس کے اندر نہریں بہتی ہوں گی اور وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہوں گے۔ بس جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہمیشہ رہنے کی، جنتوں میں ہمیشہ رہنے کی خوشخبری دی ہے، تو 29 دن کی اطاعت کے بدلے میں نہیں ہے، یہ سال کے 12 مہینوں میں سے ایک مہینے کی اطاعت کے بدلے میں نہیں ہے، بلکہ اطاعت کے نمونے ہمیشہ قائم کرنے والے کے لیے یہ خوشخبری ہے۔ اس ہمیشہ کی اطاعت کے بدلے میں اس دنیا میں ہی فوری بدلے کے طور پر اللہ تعالیٰ نے ہمیں عید دکھائی، اور اس لیے دکھائی کہ اللہ تعالیٰ کے حکموں کی بجاوری کرنے والے اور اس کی رضا کی جستجو اور تلاش کرنے والے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرتے ہیں اور اس کا اجر جنت کی صورت میں ہوگا۔ اس دنیا میں یہ جنت عبادتوں کے معیار قائم کرنے کی وجہ سے اطمینان قلب کی صورت میں ہوتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، پس سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ کی یاد سے ہی دل اطمینان پاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے اس دنیا میں بھی اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ بس یہ معیار جو ہم نے رمضان میں حاصل کرنے کی کوشش کی اور اللہ تعالیٰ کی عبادتوں کے یہ معیار حاصل کیے، یہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے اس دنیا میں بھی اطمینان قلب نصیب ہو، اور جس کو اطمینان قلب نصیب ہو جائے اس کے لیے اور کون سی جنت جو اس کو چاہیے۔ ایک دنیا دار سب کچھ اس کے پاس ہوتا ہے لیکن بے چین ہوتا ہے، کئی بڑے بڑے امیر کبیر لوگ ہیں لیکن رات کو سونے کے لیے ان کو نیند کی دوائی استعمال کرنی پڑتی ہے، گھبراہٹ اور بے چینی میں دن کو بھی پریشان حال رہتے ہیں۔ اگر دولت بے چینیاں دور کر سکتی، سکون دے سکتی، تو امیر لوگوں کو کبھی بے چینی اور گھبراہٹ نہ ہوتی۔ لیکن جائزہ لیں تو عموماً امیر لوگوں کو زیادہ دل اور گھبراہٹ کی بیماریاں ہوتی ہیں، خاص طور پر ان کو جن کا خدا تعالیٰ سے تعلق نہیں ہوتا۔ بس اگر کسی نیک آدمی کو اگر بیماری ہو، تکلیف ہو، تو اس بات پہ بے چین ہوتا ہے کہ میں نے اللہ تعالیٰ کے حقوق و فرائض ادا کیے یا نہیں کیے، دنیا داری کی خاطر گھبراہٹ نہیں ہوتی اسے۔ بس ہمیں جو اللہ تعالیٰ نے رمضان میں یہ موقع عطا فرمایا اور ہم نے اللہ تعالیٰ کا حکم مانتے ہوئے گنتی کے چند دن روزے رکھے اور اس کے ساتھ اپنی روحانی بہتری کی طرف توجہ بھی دی، تو ہمیں اس جذبے کو قائم رکھتے ہوئے اب روزوں کے بعد بھی اپنی عبادتوں کے معیار قائم رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ پھر اخلاق کی بہتری کی طرف اگر ہم نے توجہ دی اور انہی سائمون کہہ کر اعلیٰ اخلاق کا مظاہرہ کیا، تو یہ روزے دار نہ ہونے کے باوجود بھی اب یہ خلق قائم رہنا چاہیے. اللہ تعالیٰ کا یہ احسان ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے اعلیٰ اخلاق قائم کرنے کا حکم دیا ہے تو ہر سال 29-30 دن کے لیے اس کے معیار پہلے سے بہتر قائم رکھنے کے لیے موقع بھی میسر فرما دیا ہے کہ تمہارے پاس یہ بہانہ نہ رہے کہ میں دنیا کے ماحول سے متاثر ہو کر زمانے کی رو میں بہہ کر اچھے اخلاق پر عمل کرنے اور ان کا مظاہرہ کرنا بھول گیا. فرمایا کہ یہ گنتی کے چند دن ہم تمہیں مہیا کر رہے ہیں, بس بھولنے کا سوال ہی نہیں ہے. اگر روزوں میں تم ان سائمون کہہ کر اعلیٰ اخلاق کا مظاہرہ کر سکتے ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے اندر وہ طاقت اور استعداد ہے جس سے تم اپنے جذبات کو کنٹرول کر سکتے ہو. بس اب جب کہ یہ مظاہرہ کر چکے ہو تو اسے اب اس اپنی زندگی کا دائمی حصہ بناؤ, پھر میری جنتوں کے وارث بنو گے. اس دنیا میں بھی جنت نظیر معاشرے میں رہو گے اور آخرت میں بھی اس انعام کے مستحق ٹھہرو گے. جو شخص اپنی اصلاح کرتا ہے, عبادتوں کے معیار بلند کرتا ہے, اخلاق کے معیار بلند کرتا ہے, اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اطاعت کے اعلیٰ نمونے دکھاتا ہے, تو وہ پھر اپنے آپ کو دنیا کے اس ماحول سے بھی باہر نکالتا ہے جس میں عبادتوں کی طرف سے لاپرواہی برتی جا رہی ہو, جس میں بدخلقیوں کے نمونے دکھائے جا رہے ہوں, جس میں اپنے آپ کو والدین یا بزرگوں اور بڑوں اور نظام جماعت کی اطاعت سے باہر نکلنے کے باغیانہ رویے دکھائے جا رہے ہیں. یہ ماحول پھر ایسی طبیعتوں سے میل نہیں کھاتا. لازماً پھر وہ پاکیزہ ماحول کی تلاش میں ہوتا ہے ایسا شخص, یا اپنے معاشرے کی اصلاح کے لیے کوشش کرتا ہے جس میں وہ رہ رہا ہے. بس جب یہ چیزیں پیدا ہوتی ہیں تو وہی پھر حقیقی عید منانے والی بناتی ہیں, ورنہ آج عید کے لیے جمع ہو کر اچھے کپڑے پہن کر اور آج کے دن نمازوں کی بھی پرواہ نہ کر کے اگر ہم نے عید منائی تو یہ عید نہیں ہے. یہ تو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں ایک قابل افسوس جھمگٹا ہے. ایک حدیث میں آتا ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اپنی عیدوں کو تکبیرات سے خوبصورت بناؤ. عید کے دن اگر یہ خیال رہے کہ میں نے خدا اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنا ہے, تبھی تکبیرات کی طرف بھی توجہ رہے گی, تبھی یہ خیال رہے گا کہ جو نیکیوں کے حصول کی کوشش میں نے رمضان میں کی اس کا شکرانہ آج تکبیرات کی صورت میں ادا کروں, دعاؤں کی صورت میں ادا کروں, ذکر الہی کی صورت میں ادا کروں. آج ان تکبیرات پر غور کرتے ہوئے خدا تعالیٰ کی بڑائی اور کبریائی کا ادراک حاصل کرنے کی کوشش کروں, اور جب یہ ادراک حاصل ہو جائے گا تو قدرتی طور پر پھر ہر آنے والا لمحہ جو ہے خدا تعالیٰ کا مطیع اور فرمانبردار بنانے والا ہوگا, اس حکموں اور اس کی رضا کو حاصل کرنے کی کوشش کرنے والا ہوگا. اور جو اللہ تعالیٰ کا مطیع بن جائے اس کے لیے ہر روز ہی پھر روز عید ہو جاتا ہے. بس یہ عید حاصل کرنے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے, نہ کہ زندگی بخش قربانی کا 29 روزہ مظاہرہ کرتے ہوئے عید کے روز روحانی مردنی اپنے اوپر وارد کرتے ہوئے ہم عید منائیں. بس جو اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر اپنی زندگیاں گزارنے والے ہیں وہی حقیقی عید منانے والے ہیں، جس دن خدا تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اپنی برائیوں کو دور کرنے کا عہد کیا، جس دن انسان نے اپنے اندر پاک تبدیلیاں پیدا کرنے کا عہد کیا اور اس پر عمل بھی شروع کر دیا، تو حقیقی عید وہی ہوگی. بس آج اگر ہم اپنے رمضان کو بھولنے کا نہیں بلکہ یاد رکھنے کا عہد کریں تو ہماری عید مبارک عید ہے اور ہمارا رمضان بھی بڑا مبارک رمضان ہے. ہماری دنیا و عاقبت بھی اس سے سمجھ جائے گی، اور یہ عید ہماری دنیا و عاقبت سنوارنے والی عید بن جائے گی. حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی جگہ فرماتے ہیں کہ وہ دن کون سا دن ہے جو جمعہ اور عیدین سے بھی بہتر ہے اور مبارک دن ہے؟ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ وہ دن انسان کی توبہ کا دن ہے جو ان سب سے بہتر ہے اور ہر عید سے بڑھ کر ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس دن وہ بد اعمال نامہ جو انسان کو جہنم کے قریب کرتا جاتا ہے اور اندر ہی اندر غضب الہی کے نیچے اسے لا رہا تھا دھو دیا جاتا ہے اور اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. حقیقت میں اس سے بڑھ کر انسان کے لیے اور کون سا خوشی اور عید کا دن ہوگا جو اسے ابدی جہنم اور ابدی غضب الہی سے نجات دے دے. توبہ کرنے والا گناہگار جو پہلے اللہ تعالیٰ سے دور اور اس کے غضب کا نشانہ بنا ہوا تھا، اب اس کے فضل سے اس کے قریب ہوتا اور جہنم اور عذاب سے دور کیا جاتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین. بے شک اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والے کو دوست رکھتا ہے اور ان لوگوں سے جو پاکیزگی کے خواہاں ہیں پیار کرتا ہے. اس آیت سے نہ صرف یہی پایا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والے کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے، بلکہ یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ حقیقی توبہ کے ساتھ حقیقی پاکیزگی اور طہارت شرط ہے. ہر قسم کی نجاست اور گندگی سے الگ ہونا ضروری شرط ہے، اور ورنہ نری توبہ اور لفظ کے تکرار سے تو کچھ فائدہ نہیں ہے. بس جو دن ایسا مبارک دن ہو کہ انسان اپنی بد کرتوتوں سے توبہ کر کے اللہ تعالیٰ کے ساتھ سچا عہد صلح باندھ لے اور اس کے احکام کے لیے اپنا سر خم کر دے، تو کیا شک ہے کہ وہ اس عذاب سے جو پوشیدہ طور پر اس کے بدعملیوں کی پاداش میں تیار ہو رہا تھا بچایا جاوے گا، اور اس طرح پر وہ چیز پا لیتا ہے جس کی گویا اسے امید اور توقع نہ رہی تھی. بس حقیقی عید یہی ہے کہ جو تبدیلیاں پاک تبدیلیاں ہیں وہ پیدا کی جائیں، اپنی حالتوں کو بدلا جائے. بس اگر ہم نے یہ رمضان اس کوشش میں گزارا ہے کہ سچی توبہ کریں اور اپنی پوری کوشش بھی کی ہے، تو ہمارے لیے ہر دن جو رمضان میں پاک تبدیلی پیدا کرتے ہوئے چڑھا تھا عید کا دن تھا. لیکن اس کا اظہار ہم اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق آج کر رہے ہیں. یہ آیات جو میں نے شروع میں تلاوت کی تھیں ان کا یہ ترجمہ ہے کہ اور لوگوں میں سے ایسے بھی ہیں جو اپنی جان اللہ تعالیٰ کی رضا کے حصول کے لیے بیچ ڈالتا ہے. لوگوں میں ایسا بھی ہے جو اپنی جان اللہ کی رضا کے حصول کے لیے بیچ ڈالتا ہے، اور اللہ بندوں کے حق میں بہت مہربانی کرنے والا ہے. تو فرمایا کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم سب کے سب اطاعت کے دائرے میں داخل ہو جاؤ اور شیطان کے قدموں کے پیچھے نہ چلو، یقیناً وہ تمہارا کھلا کھلا دشمن ہے. اس میں خدا تعالیٰ نے بعض حقوق کی طرف بھی توجہ دلائی ہے کہ پاک تبدیلیوں کا اظہار کس طرح ہوتا ہے، یہ کس طرح پتہ چلے کہ واقعی ہم نے اللہ تعالیٰ کی رضا کے حصول کے لیے کوشش کی ہے. فرمایا کہ یشی نفسہ ہو، نفس ابتغاء مرضات اللہ، کہ اپنی جان خدا تعالیٰ کی رضا کے حصول کے لیے پیش ڈالتے ہیں. ایسے لوگ جو سچی توبہ کرنے والے ہیں اور پھر اللہ تعالیٰ کی رضا کا حصول چاہنے والے ہیں، وہ خدا تعالیٰ کی رضا کی خاطر پھر اپنی جان تک کی پرواہ نہیں کرتے. اور جو اپنی جان خدا تعالیٰ کی راہ میں پیش کرنے کے لیے تیار ہو، اس سے یہ کس طرح امید کی جا سکتی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات سے باہر نکلے گا؟ وقتی جوش کے تحت غصہ میں اور اناؤں کی خاطر اللہ تعالیٰ سے تعلق نہ رکھنے والے بھی جان قربان کر دیتے ہیں، لیکن ان کی قربانی اپنی خاطر ہوتی. یا اگر ملک کے سپاہی بھی ہیں تو ان کی اس قربانی کا ایک تو عوض ان کو تنخواہ مل رہی ہوتی ہے، ایک رقم مل رہی ہوتی ہے، پھر ان کی ایک ٹریننگ سوچ اس طرح بنا دی جاتی ہے کہ صرف تم نے یہ کام کرنا ہے، اور وہ اس کا مقصد بھی خدا تعالیٰ کی رضا نہیں ہوتا. لیکن پاک تبدیلی پیدا کرنے والے جو ہیں وہ سوچ سمجھ کر، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، لیتے نہیں، ان کو کوئی دنیاوی لالچ نہیں ہوتا، بلکہ وہ اپنی رضا سے اللہ تعالیٰ کی خاطر اپنی جان پیش کر رہے ہوتے ہیں، اپنی جان کا سودا خدا تعالیٰ سے کر رہے ہوتے ہیں اس کی رضا کے حصول کے لیے. وہ اپنے نفس کو بیچتے ہیں، اور نفس کو بیچنا صرف وقتی جوش کے تحت نہیں ہوتا، جان قربان کرنا نہیں صرف، بلکہ خدا تعالیٰ کی رضا کے حصول کے لیے مستقل طور پر زندہ رہتے ہوئے بھی حقوق العباد بھی ادا کرنے ہیں اور حقوق اللہ بھی ادا کرنے ہیں. بعض مواقع پر حقوق العباد کی ادائیگی جو ہے وہی حقوق اللہ کی ادائیگی کی طرف لے جاتی ہے. بس ایسے لوگ جو حقوق اللہ اور حقوق العباد کی ادائیگی کے لیے کوشاں رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایسے بندوں کے حق میں اللہ تعالیٰ بہت مہربانی کرنے والا ہے. بس حقیقی عید کا اظہار ایک مومن سے اس وقت ہوتا ہے جب وہ ہر طرح کے حقوق ادا کر رہا ہو، ہر روز اس اپنی زندگی جو ہے اس کو خدا تعالیٰ کی رضا کی خاطر بیچنے والا ہو. جماعت میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے ایسے ہزاروں ہیں جو اس جذبے سے قربانی کے لیے تیار ہیں اور کرتے ہیں. جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اسے بجا لانا ہے، اپنی روحانیت سنوارنے کے ساتھ دوسروں کے جذبات کی خاطر بھی قربانی دیتے ہیں، اور یہ قربانی اس لیے ہے کہ خدا تعالیٰ کی رضا حاصل ہو، ان کی نظر صرف اپنے بیوی بچوں اور اپنی ذاتی ضروریات پر نہیں ہوتی، بلکہ غریبوں یتیموں کا بھی ان کو خیال رہتا ہے. بس عید میں پاک تبدیلی کا اظہار ایک احمدی سے اس صورت میں بھی ہونا چاہیے کہ وہ یتیموں اور غریبوں کے لیے بھی قربانیاں کرے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ غریب اور سائل کا خیال رکھو، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ یتیم کی پرورش کرو. بس دنیا میں ہر جگہ یتیموں کا خیال رکھنے اور غریبوں اور ضرورت مندوں کی ضروریات کے لیے بھی احمدیوں کو اپنے دلوں کو پہلے سے زیادہ کھولنا چاہیے. یہاں یو کے کی احمدی انجینئر ایسوسی ایشن یا یورپین چیپٹر کے ہیں، انہوں نے ایک بہت اچھا منصوبہ بنایا ہے کہ افریقہ میں ایک گاؤں کو وہ لینا چاہتے ہیں جو اپنے خرچ پر جہاں وہ بجلی اور پانی کی سہولت مہیا کریں گے، اور یہ ممبران جو ہیں وہ کہتے ہیں وہ خود اپنے طور پر کرنا چاہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ان کے اس جذبے کو قبول کرے. یہ ایسے لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے یہ کام کرتے ہیں نیکیوں کا. اور اللہ تعالیٰ کی مہربانی بھی تھی ان پر اس طرح ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے اموال میں برکت دے رہا ہے. اور ملکوں سے بھی صاحب حیثیت لوگوں کو اپنے لازمی چندہ جات کے علاوہ بھی اس ایسے کار خیر کے جو کام ہیں ان میں حصہ لینا چاہیے. لازمی چندہ جات کو ایک تو بہت بڑا حصہ جو ہے وہ حقوق اللہ کی ادائیگی کی طرف چلا جاتا ہے, جیسے مساجد بنانا ہے, مشنز کھولنا ہے, لٹریچر شائع کرنا ہے, اور تبلیغ کے دوسرے ذرائع ہیں ان میں استعمال ہوتا ہے اس بہت بڑی رقم. اس لیے اللہ تعالیٰ کی رضا کے حصول کے لیے جو مخیر اور صاحب حیثیت لوگ ہیں ان کو ایسی قربانیوں میں بھی حصہ لینا چاہیے جو غریبوں کے حقوق کی بجاوری کے لیے ہوں. بس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام رؤوف بالعباد کی وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے بندے جو دین کو دنیا پر مقدم کر لیتے ہیں ان کے ساتھ وہ رافت اور محبت کرتا ہے. چنانچہ خود فرماتا ہے واللہ رؤوف بالعباد, یہ وہی لوگ ہیں جو اپنی زندگی کو جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دی ہے اللہ تعالیٰ کی ہی راہ میں وقف کر دیتے ہیں, اور اپنی جان کو خدا کی راہ میں قربان کرنا, اپنے مال کو اس کی راہ میں صرف کرنا اس کا فضل اور اپنی سعادت سمجھتے ہیں. مگر جو لوگ دنیا کی املاک و جائیداد کو اپنا مقصود بذات بنا لیتے ہیں وہ ایک خوابیدہ نظر سے دین کو دیکھتے ہیں. مگر حقیقی مومن اور صادق مسلمان کا یہ کام نہیں ہے. سچا اسلام یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنی ساری طاقتوں اور قوتوں کو ما دام الحیات وقف کر دے تاکہ وہ حیات طیبہ کا وارث ہو, یعنی ایسی پاک زندگی کا وارث ان قربانیوں کی وجہ سے ہو جو اس دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ کی مہربانیوں کا مشاہدہ کرے. اپنی زندگی کا جو کچھ ہے وہ وقف کر دے. بے شک انسان کے اپنے حقوق ہیں, اپنے بیوی بچوں کے حقوق ہیں, ان کی ادائیگی تک بھی توجہ کرنی چاہیے, لیکن صرف نفس پرستی کا خیال نہیں ہونا چاہیے. اگر یہ صورتحال ہوگی تو اگلے جہان میں بھی پھر اللہ تعالیٰ کی مہربانیوں کا مشاہدہ کرتے ہیں ایسے لوگ. پھر اگلی آیت میں خدا تعالیٰ مومنوں کو توجہ دلاتا ہے کہ ایمان کامل کرنے کے لیے کامل اطاعت ضروری ہے. یعنی صرف حقوق اللہ کی ادائیگی سے اطاعت کے معیار بلند نہیں ہوں گے, صرف حقوق العباد کی ادائیگی سے اطاعت کے معیار بلند نہیں ہوں گے, صرف ایک مہینے کی عبادت اور قربانی سے اطاعت کے معیار بلند نہیں ہوں گے, صرف قرآن کریم کے چند احکامات پر عمل کرنے سے اطاعت کے معیار بلند نہیں ہوں گے, صرف اپنی مرضی کے فیصلوں کو قبول کرنے سے نظام جماعت کی اطاعت کے معیار بلند نہیں ہوں گے. بلکہ فرمایا تمہارا کل وجود, تمہاری کل سوچ, تمہاری تمام جذبات اللہ تعالیٰ کی رضا کی تلاش میں قربانی کرنے کے لیے تیار ہوں گے تو تبھی تمہارے انفرادی طور پر بھی اطاعت کے معیار بلند ہوں گے اور منحص الجماعت بھی ایک نکھر کر چیز سامنے آئے گی. بعض لوگ مسلم نے دیکھا ہے کہ اطاعت کا بڑا دعویٰ کرتے ہیں, جب ان کے خلاف کوئی معاملہ آتا ہے جماعت میں یا قضاء میں تو کہہ دیتے ہیں کہ نہیں, ہم نے یہ فیصلہ ملکی عدالت سے کروانا ہے. اور جب ملکی عدالت میں فیصلہ لے جانے کے بعد یہ شک ہو جائے کہ ہمارے خلاف فیصلہ ہونے والا ہے تو پھر دوڑتے ہیں واپس کہ نہیں, اب جماعت فیصلہ کرتے. تو ادخلو فی السلم کے فرمانبرداری میں داخل ہو جاؤ کا یہ مطلب بھی ہے کہ اطاعت کامل ہو, نظام جماعت پر اعتماد پورا ہو, اگر فیصلہ خلاف بھی ہو تو کامل اطاعت کا نمونہ دکھاؤ. یہ نہیں کہ جہاں شریعت سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہو وہاں شرعی طریقے سے اپنے مسائل حل کرواؤ, جہاں ملکی قانون زیادہ فائدہ مند نظر آئے وہاں ملکی قانون سے فائدہ اٹھاؤ. بس اللہ تعالیٰ اطاعت کا حکم دینے کے بعد فرماتا ہے کہ شیطان کے پیچھے نہ چلو, یہ تمہارا کھلا کھلا دشمن ہے. ہر وقت اگر یہ مد نظر رہے گا کہ میں نے اللہ تعالیٰ کی رضا چاہنی ہے تو شیطان سے خدا تعالیٰ کی پناہ میں رہنے کی کوشش بھی ہوگی. رمضان میں مجھے بہت سے خطوط آئے کہ دعا کریں کہ رمضان کی پاک تبدیلیاں ہمارے اندر ہمیشہ قائم رہیں اور شیطان کا غلبہ دوبارہ نہ ہو. تو اس کے لیے اگر ہم ایک کوشش سے اللہ تعالیٰ کی رضا کے حصول کے لیے ہر چھوٹی سے چھوٹی قربانی اور ہر بڑی سے بڑی قربانی کے لیے بھی تیار رہیں گے تو تبھی شیطان سے بھی دور رہیں گے, کیونکہ قربانیوں کی طرف تو شیطان نہیں لے جا سکتا. اللہ تعالیٰ کی مدد طلب کرتے رہیں گے. یہ تبدیلیاں جو رمضان میں ہم میں پیدا ہوئی ہیں وہ ہمیشہ رہنے والی تبدیلیاں ہوں گی. ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ شیطان بڑے عجیب عجیب ذریعوں سے حملے کرتا ہے. بعض نیکیوں کی طرف توجہ دلا کر ہی نیکیوں سے روک دیتا ہے. اس لیے ہمیشہ یہ سوچنا چاہیے کہ خدا تعالیٰ کی رضا کس میں, اور ایک احمدی کو ہمیشہ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ایک ہمارا ایک نظام ہے اور نظام جماعت سے چمٹ کر ہی نیکیاں کہلا سکتی ہیں, کیونکہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی گروہ کو خوشخبری دی ہے جو ایک جماعت ہوگا. بس جماعت سے منسلک رہنا اور جماعت کی اطاعت کرنا بھی نیکیوں میں بڑھانے کا باعث بنتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے حصول کا باعث بنتا ہے. بس رمضان نے جو اطاعت کا مضمون ہمیں سمجھایا ہے کہ جائز کاموں کو کرنے اور نہ کرنے میں بھی اطاعت کو ملحوظ رکھو تو اجر پاؤ گے, اس مضمون کو ہمیشہ سامنے رکھنا چاہیے. اور یہی ہماری عید ہے. حضرت مسیح موعود علیہ السلام ایک جگہ فرماتے ہیں کہ انسانوں میں سے وہ اعلیٰ درجہ کے انسان ہیں جو خدا کی رضا میں کھوئے جاتے ہیں, وہ اپنی جان بیچتے ہیں اور خدا کی مرضی کو مول لیتے ہیں. یہی وہ لوگ ہیں جن پر خدا کی رحمت ہے. ایسا ہی وہ شخص جو روحانی حالت کے مرتبے تک پہنچ گیا ہے, خدا کی راہ میں فدا ہو جاتا ہے. خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم دکھوں سے, تمام دکھوں سے وہ شخص نجات پاتا ہے جو میری راہ میں اور میری رضا کی راہ میں جان کو بیچ دیتا ہے اور جان فشانی کے ساتھ اپنی اس حالت کا ثبوت دیتا ہے کہ وہ خدا کا ہے اور اپنے تمام وجود کو ایک ایسی چیز سمجھتا ہے جو طاعت خالق اور خدمت مخلوق کے لیے بنائی گئی ہے. اپنی تمام وجود کو یہ سمجھتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے لیے اور مخلوق کی خدمت کے لیے بنایا گیا ہے. اور پھر حقیقی نیکیاں جو ہر ایک قوت سے متعلق ہیں, ایسے ذوق و شوق و حضور دل سے بجا لاتا ہے کہ گویا وہ اپنی فرمانبرداری کے آئینے میں اپنے محبوب حقیقی کو دیکھ رہا ہے. یہ ہے اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر کام کرنا. اور ارادہ اس کا خدا تعالیٰ کے ارادے سے ہم رنگ ہو جاتا ہے اور تمام لذات اس کی فرما برداری میں ٹھہر جاتی ہیں, اور تمام اعمال صالحہ نہ مشقت کی راہ سے بلکہ تلذذ اور احتزاز کی کشش سے صادر ہونے لگتے ہیں. اعمال صالحہ جبری نہیں ہوتے بلکہ ان اعمال کو بجا لانے کے لیے اس کو ایک لذت آتی ہے, ایک سرور ہوتا ہے, ایک مزہ آ رہا ہوتا ہے اور ایک حضر اٹھا رہا ہوتا ہے, لطف اٹھا رہا ہوتا ہے, اس لیے وہ کرتا ہے. اور یہی وہ نقد بہشت ہے جو روحانی انسان کو ملتا ہے, اور وہ یعنی اس دنیا میں جب ملتا ہے, ایسا سرور ملتا ہے جب اللہ تعالیٰ کی اطاعت, کامل اطاعت کر کے اور مخلوق کی خدمت کر کے جو سرور ملتا ہے, یہی فرمایا یہی جنت ہے جو اس دنیا میں ملتی ہے. اور وہ بہشت جو آئندہ ملے گا وہ در حقیقت اسی کی اضلال و آثار ہیں جس کو دوسرے عالم میں قدرت خداوندی جسمانی طور پر متمثل کر کے دکھلائے گی. اگلے جہان میں جو ملے گا وہ اس کے نمونے ہوں گے. وہ ہم یہ چیز تو نہیں ہوگی لیکن کس طرح دکھائے گا اللہ تعالیٰ, اس کو اگلے جہان میں ایک مثال کے رنگ میں پیش کر کے دکھائے گا, اور وہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ حقیقی لذتوں کو سے فیض پانے والے ہوں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتائی ہیں, اور فرما برداری کہ اعلیٰ نمونے دکھانے والے ہوں، اپنے اعمال پر نظر رکھنے والے ہوں، اور اعلیٰ وہ اعمال پہ جا لانے والے ہوں جو اللہ تعالیٰ کی رضا کی طرف لے جانے والے ہوں. اور اگر ہمارے قدم اس طرف اٹھتے رہے تو یہی ہماری سب سے بڑی کامیابی ہے، اور یہی ہمارا ایک مقصد ہے جس کے لیے خدا تعالیٰ نے انسان کو دنیا میں بھیجا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان سب باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اب دعا ہم کریں گے. دعاؤں میں پہلے سب سے پہلے تو میں آپ کو بھی عید مبارک کہتا ہوں، اور تمام دنیا کے احمدیوں کو. بہت ساری جگہوں پر احمدیوں نے بڑی ایسے حالات میں عید منائی ہے آج، جو کھلے طور پر اظہار بھی نہیں کر سکے اپنی خوشیوں کا اور عید کا. بعض پابندیاں ان پر لگی رہیں، بعض جگہ چھپ کر احمدیوں نے عید کی نماز پڑھی. تو اللہ تعالیٰ تمام دنیا کے احمدیوں کے لیے ایسے حالات پیدا کرے کہ وہ آزادی سے اور اپنی مرضی کے مطابق اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق عیدیں منانے والے ہوں. بہرحال تمام دنیا کے احمدیوں کو بہت بہت عید مبارک ہو. دعاؤں میں سیران کو یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ ان کی رہائی کے سامان پیدا فرمائے. شہداء کو یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، ان کی اولادوں کو کا کفیل ہو، ان کو اپنی حفاظت و امان میں رکھے، اور بیماروں کو شفا عطا فرمائے. مالی قربانی کرنے والے احمدیوں کو اپنی جناب سے بے انتہا نوازے، ان کے اموال و نفوس میں برکت عطا فرمائے. اور ہر ضرورت مند، ہر بیمار، ہر وہ شخص جو کسی بھی طرح سے مجبور و لاچار ہے، اللہ تعالیٰ خود اس کی مدد و نصرت فرمائے اور اس کی پریشانیاں اور تکلیفیں دور فرمائے.
الحمد للہ نحمد ونستعین ونستغفر ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.
دعا کر لیں.
آمين.